الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين سورة الشورى کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں جو مقام اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے وہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کی کچھ صفات کا ذکر فرمایا پہلے اقامت دین کا تذکرہ ہوا اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا یہ ہم پر لازم ہے اس کے تقاضے سامنے آئے تھے اب وہ صفات بیان کی جا رہی ہیں جو ان لوگوں میں مطلوب ہوں گی اور مطلوب ہیں جو اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا چاہتے ہیں کرنی تو چاہیے مگر جو کرنا چاہے وہ یہ صفات بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے سورہ شورہ کی آیت نمبر 36 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں فرمائے کہ فما اوتی تو من شئی فمتاع الحیات دنیا جو کچھ بھی تمہیں دنیا کی زندگی میں سے کچھ دیا گیا ہے یہاں کا ساز و سامان وہ بہت ہی عارضی ہے بارہا قرآن کہتا ہے وما الحیات دنیا الا متاع الغرور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے اور جتنے جانے والے چلے گئے ہیں جتنے جتن انہوں نے کیے وہ کر لیے مگر دو گز کفن ہی مشکل سے ان کو مل سکا اس کے علاوہ وہ کچھ لے کر اگر گئے تو ان کے ایمان کی دولت یا ایمان کی پونجی ہے یا نیک اعمال کی پونجی ہے یہ اتنی بڑی حقیقت ہے جس کے لیے باہر کسی واس کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن ہم لوگ بھول جاتے ہیں چنانچہ قرآن حکیم میں بار بار یہ حقیقتیں واضح کی گئیں وہ لوگ جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں اگر وہ دنیا کے طالب ہوں دنیا کے طلبگار ہوں تو پھر دین کی محنت نہیں ہو سکتی جو دین کی محنت کرنا چاہتا ہے اس کا مطمئن نظر تو آخرت کی زندگی ہے وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے آخرت کی زندگی کی کامیابی چاہتا ہے اس سے کم تر کے یقین پر دین کی محنت نہیں ہو سکتی ہاں دنیا ضرورت ہے ضرورت کی حد تک آدمی برت لے کما لے بنا لے ضرورت کی حد تک مقصود نہ بنائے دنیا اگر مقصود بن جائے تو پھر آخرت کی تیاری نہیں ہوتی اور دین کی تیاری اور دین کے لیے غلبے کی جد و جہد کرنا یہ تو دور کی بات ہے تو پہلی بات اس دنیا کو عارضی فانی چند روزہ سمجھنا جیسے قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی بھی فرمائے یہاں پر بھی وما عند اللہ خیر وابقا وہ اللہ کے ہاں وہ آخرت جو ہے وما عند اللہ خیر وابقا جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی اس جنت کے بارے میں جس کی بہتر ہونے اور ہمیشہ رہنے کا تذکرہ ہو رہا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جس نے دنیا میں بڑی مشقتیں جھیلی ہوں گی بڑے مسائل دیکھے ہوں گے اللہ کے دین پر عمل کی وجہ سے دین کی محنت کی وجہ سے بہرحال تو ایک بندہ جس نے بڑی مشقتیں دنیا میں دیکھی مسائل دیکھے پریشانیاں دیکھی یہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ فرشتے کو حکم دیں گے اسے لے کر جاؤ اور جنت میں ایک غوطہ دے کر نکال کر لے آؤ فرشتہ حکم کی تعمیل کرے گا یہ بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ دریافت فرمائیں گے اے میرے بندے کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف کوئی پریشانی کوئی مصیبت دیکھی وہ کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم کبھی کوئی پریشانی کبھی کوئی تکلیف کبھی کوئی مصیبت نہیں دیکھی جنت کا ایک غوطہ ملنے پر یہ ساری زندگی کی جتنی تکلیفیں اگر ہیں جتنی ہیں مشقتیں ہیں تکالیف ہیں پریشانیاں ہیں مصائب ہیں سب کو بھول جائے گا تو جب جنت میں خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا تو وہاں کے مزے اور وہاں کی نعمتیں وہاں کے آرام کا کیا عالم ہوگا جس کا تصور ممکن نہیں. جیسے حدیث قدسی میں بخاری کی روایت, اللہ فرماتے ہیں کہ مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خبر على قلب بشر, جنت میں اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر کے رکھے جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا اور نہ کسی کان نے کبھی سنا اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا ہوگا. فرمائے کہ وابقا, وہ ہے تو ہمیشہ کی زندگی جو اللہ کے پاس ہے جو کچھ, وہ بہت بہتر ہے. کن کے لیے؟ للذین آمنوا, وہ کہ جو ایمان لائے. وعلی ربہم یتوکلون, اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. کون سا ایمان؟ ایک ہے اقرار باللسان, زبان سے اقرار کرنا, ایک ہے تصدیق بالقلب, دل سے یقین کرنا. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں, زبان والے اقرار بھی ہمارے پاس ہیں, دل والا یقین بھی ہے, تبھی تو قدم اٹھ کر مسجد کی طرف آ بھی جاتے ہیں. مگر غور طرف بات یہ ہے کہ یہ دل کا ایمان مستقل ضروری ہے, ورنہ یہ نہ ہو یا کمزور پڑے تبھی انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. حدیث میں ہے بخاری مسلم کی روایت, کوئی شخص حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا, زنا نہیں کرتا, شراب نہیں پیتا, جب یہ دل سے یقین نکل جاتا ہے, اللہ کا خوف نکل جاتا ہے, کل کی حاضری کا احساس نکل جاتا ہے, تو یہ سارے گناہ بھی ہوتے ہیں, اللہ محفوظ رکھے. اور اگر دل میں ایمان نہ ہو تو اذان کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے, نمازیں ضائع ہو رہی ہوتی, پانچوں کی پانچوں ضائع ہو رہی ہوتی, لیکن ہیں مسلمان. عجیب مسلمان, دعویٰ ہے مسلمان ہونے کا, مگر چند گھنٹوں کے بعد اگر ایمان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور پکارا جا رہا ہے یہ علیہ السلام اور قدم اٹھتے ہوئے نہیں جا رہے, تو یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ تو نماز ہے. مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں, پورے دین کے تقاضے سامنے رہے. حدیث میں آیا بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا فصل ہے, نماز ہے تو اسلام کی طرف ہے, نماز نہیں تو کفر کی طرف جا رہا ہے. اور جمعے کی دو رکعت تو نہیں نا بھائی, پانچ وقت کی نماز مقرر اوقات پر اللہ نے فرض کی ہے. تو یہ اظہار ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں ایمان ہے, نہ تو میں ڈنڈی مار رہا تو یہ اظہار ہو رہا ہے کہ ایمان نہیں. حرام مال وجود میں جا رہا ہے تو ایمان شاید نہیں, کیوں رازق اللہ نہیں ہے کیا؟ کیا وہ نہیں کھلائے گا پلائے گا کہ آدمی حرام میں منہ ڈالنے کی کوشش کرے؟ یہ ہے ہمارے ایمان کی وہ تقاضے جن کا اظہار عمل میں دکھائی دیتا ہے یا دینا چاہیے. تو کن کے لیے وہ آخرت جو اللہ کے پاس سب کچھ ہے, جو اللہ نے تیار کیا بہتر ہے؟ للذین آمنوا, ان کے لیے کہ جو ایمان لائے, وعلی ربہم یتوکلون, اور وہ رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. والذین یجتنبون کبائر الاثم, اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. بچنا تو چھوٹے گناہوں سے بھی چاہیے, مگر وہ زیادہ حساس ہوتے ہیں بڑے گناہوں کے بارے میں. ایک غلطی ہو جاتی ہے, عدم توازن ہو جاتا ہے. دین میں کیا بات اس مقام پر ہے, اس کو اس مقام پر رکھ کر دیکھنا چاہیے, ورنہ بعض اوقات انسان کچھ مستحبات اور نوافل پر تو خوب آگے بڑھ بڑھ کر عمل کر رہا ہوتا ہے, لیکن بڑے بڑے حرام کاموں کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے. مثلاً دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے, بیٹھ کر کھانا کھانا سنت ہے, بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا سنت ہے, کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا بھی سنت ہے. کھایا حرام کا لقمہ, اب کیا ہے؟ حرام سے پلا ہوا جسم تو جہنم کو مستحق ہے, جنت میں داخل نہ ہوگا. مسلم شریف کی روایت ہے, تو جہاں نوافل مستحبات پر عمل ہے, وہاں فرائض واجبات پر عمل پہلے. ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ فجر میں دکھائی نہیں دیتا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, پوچھا بھی کیا معاملہ؟ میں تہجد پڑھتا ہوں. بھائی تو تہجد ضرور پڑھ, مگر فرض کو ضائع کر رہا ہے. اتنی بڑی بات, تہجد کا عمل کتنی بڑی نماز ہے, کتنا بڑا عمل ہے, لیکن فرض اگر ضائع ہو رہے تو کہے گا تمہاری تہجد؟ یہ بات تو درست نہیں, یہ عدم توازن ہو گیا. تہجد سے نہیں روکا جا رہا, اس کو فرض نماز کی توجہ دلائی جا رہی ہے. اسی طرح جو میں نے بھی عرض کیا, بھائی سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا کھانا چاہیے, بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا چاہیے, بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے, کھانے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے, مگر حلال کھانا چاہیے. حرام وجود میں جا رہے تو مستحبات ایک طرف رہ جائیں گے, مال حرام تو جہنم میں لے جانے والا ہے, جہنم کے اندارے, اللہ محفوظ رکھے. یہ احساس ہمارے نہیں آتا. افطار کی دعا بھی ہم پڑھیں گے, کھجور بھی ہم استعمال کریں گے, اور بھی چیزیں استعمال کریں گے, سحری بھی کریں گے, بالکل ہے, برکت ہے, روزہ تو رکھنا ہے, مگر حرام تو نہیں جا رہا پیٹ میں, سحری حرام مال سے تو نہیں ہو رہی, افطار حرام مال سے تو نہیں ہو رہا, یہ تو دیکھنے کی ضرورت ہے نا. پھر بات کریں گے انشاءاللہ آئندہ جمعے, روزہ تو رکھنا ہے مگر روزے کی حفاظت بھی تو کرنی ہے. صرف روزہ کھانے پینے سے رک جانے کا نام تو نہیں نا, جھوٹ بھی چھوڑنا پڑے گا, غیبت بھی چھوڑنی پڑے گی, گناہ اور بھی جو کر رہے ہیں وہ چھوڑنے پڑیں گے. یہ تو پوری زندگی کا روزہ ہے. یہ ایک ماہ مبارک اللہ ہم سب کو عطا فرمائے, ماہ رمضان آیا جاتا ہے, اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. یہ تو ایک کھانے پینے سے رک جانے کی مشکل آ رہا ہے, مگر اس مشق ایک بہت بڑا حاصل کیا, حرام کو چھوڑ دینا, اور حرام سے پرہیز, یہ تو پوری زندگی کا روزہ ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت پر آئے. تو پوری زندگی کا روزہ کیا ہے؟ حرام سے بچنا, اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی منع کردہ باتوں سے بچنا. تو ایمان والے زیادہ حساس کہاں ہوں گے؟ کبیرہ گناہوں کے بارے میں. البتہ صغیرہ سے بھی بچنا ہے. علماء نے لکھا کہ بچھو تو بچھو ہے نا, چھوٹا کاٹے گا تب بھی تکلیف ہوگی, بڑا کاٹے گا تب بھی تکلیف ہوگی, پتھر تو پتھر ہے تو چھوٹا کھینچ کے تاک کر مارے تب بھی تکلیف ہوگی, بڑا مارے گا تکلیف پھر بھی ہوگی. لیکن چھوٹا پتھر بھی تو نہیں کھائیں گے نا ہم کسی کے ہاتھوں سے, یا کھا لیں گے یہ؟ چلو چھوٹی سی تکلیف ہوگی, نہیں بھائی وہ بھی میں برداشت نہیں کر سکتا. اسی طرح بچھو چلو چھوٹا کاٹ رہا ہے, کاٹنے دوں میں اس کو, کیا خیال ہے کاٹنے دوں گا؟ نہیں. تو اسی طرح گناہ چاہے بڑے ہوں چھوٹے, ان کے اثرات ہوں اللہ محفوظ رکھے. البتہ زیادہ حساس کہاں ہونا چاہیے؟ کبیرہ گناہوں کے بارے میں. گو کہ صغیرہ گناہوں کے بارے میں علماء نے لکھا کہ آدمی ہلکا سمجھ کے کرتا چلا جا رہا ہے, کرتا چلا جا رہا ہے, کرتا چلا جا رہا ہے, تو یہ بھی کبیرہ نہ بن جائے. کیوں؟ بندہ اس کی حساسیت کو نہیں لے رہا, اس کو لائٹ لے رہا ہے, ہلکا سمجھ رہا ہے. تو صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا ہے, بڑے کبیرہ گناہوں سے بھی بچنا ہے. پھر علماء نے یہ بھی لکھا کہ ایسے برے اعمال, یعنی گناہ کے کام یقیناً ایسے برے اعمال جن پر دنیا یا آخرت کی کوئی سزا بیان کی گئی یا اللہ اور یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہو, ایسے برے اعمال کہ اللہ نے لعنت فرمائی یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی یا اللہ کے رسول نے دنیا کی کوئی سزا بتائی قرآن یا حدیث میں یا آخرت کی کوئی سزا بتائی قرآن یا حدیث میں, یہ اعمال اکثر و بیشتر وہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتے ہیں. اور زیادہ حساسیت اس کے تعلق سے ہونی چاہیے. ہم بعض ایسے کاموں کو کہ جو کبیرہ گناہ ہیں شاید کبیرہ گناہ نہیں سمجھتے, جھوٹ, وعدہ خلافی, خیانت, یہ منافق کی نشانی ہے. مسلمان کو گالی دینا یہ چوتھی بات مسلم کی روایت میں ہے. تکبر کرنا, حسد کرنا, یہ کبیرہ گناہوں میں سے. مال حرام ہڑپ کرنا کبیرہ گناہوں میں سے. قتل بڑے, یعنی اکبر الکبائر, ایک معروف جو حدیث ہے اس میں سات گناہوں کا ذکر ہے, وہ اکبر الکبائر ہیں, بڑوں میں سے بھی بڑے گناہ, بڑے میں سے بھی بڑے گناہ. لیکن لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید وہ سات ہی ہیں بس, ایسا نہیں. بعض علماء نے سینکڑوں تک کی تعداد لکھی ہے. اس تفصیل کے مطابق اللہ نے لعنت کی, رسول اللہ نے لعنت کی صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ نے سزا بیان کی یا رسول اللہ نے سزا بیان کی دنیا کی یا آخرت, یا قرآن یا حدیث میں. اس ذیل میں کئی علماء نے بعض کتابیں لکھی ہیں اور بعض اوقات سینکڑوں کی تعداد لکھی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بہت سارے کاموں کو شاید بڑا نہیں سمجھتے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, یعنی گناہوں کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. وہ جو بڑے بڑے, ان میں قتل بھی ہے, شرک تو ہے ہی ہے سب سے بڑا جرم, قتل بھی ہے, چوری بھی ہے, یتیم کا مال ہڑپ کرنا, ماں باپ کو ستانا, اسی طرح پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا, جھوٹے الزامات لگانا, مال حرام کا معاملہ ہے, ناپ تول کی کمی کا معاملہ ہے, یہ بات ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم شاید سمجھتے نہیں. رشوت کا معاملہ ہے جس کو آج بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھ لیا گیا, لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا, کریکٹر اسیسینیشن کا مطلب ہے ان کی کردار کشی کرنا, لان تان کرنا, برے نام رکھنا. سورہ حجرات پڑھیے, وہاں تفصیل آتی. ایسا مذاق کرنا کہ دوسرے کو ذلیل ثابت کیا جا رہا ہو, حقیر ثابت کیا جا رہا ہو, یہ حرام ہے. حجت الوداع کا خطبہ ذہن میں رکھیے, تم پر ایک دوسرے کی جان, ایک دوسرے کا مال, ایک دوسرے کی آبرو حرام ہے. جیسے کہ یوم عرفہ اور ذوالحجہ کا مہینہ اور حرم کی سرزمین مقدس حرام ہے. جیسے ان کی حرمتوں سے کھیلنا حرام, ایک دوسرے کی جان لینا, مال ہڑپ کرنا, مال کھا جانا یا ان کی آبرو ریزی کرنا, یہ بھی حرام ہے. زمین پہ قبضہ کر لیا, یتیم کا مال ہڑپ کر لیا, کسی کی جائیداد ہتھیا لی اور اس کے بعد جا کے عمرہ بھی کر لیا رمضان شریف میں, سمجھے کہ پاک ہو جائے, نہیں ہوتا پاک. عمرہ ادا ہو جائے گا لیکن معافی مانگنی پڑے گی, زمین اگر ہڑپ کی, مال ہڑپ کیا وہ لوٹانا پڑے گا. یہ کتنے آسان ہیں آج ہمارے نزدیک یہ کام. پڑوسی کو تکلیف پہنچانا, اس پر ایسی سخت باتیں حدیث میں آتی ہیں. رشتے دار سے قطع تعلق کرنا, بڑی سخت بات حدیث میں آتی. زوجین کے آپس کے معاملات کو باہر بیان کرنا شدت سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. عورت کی بے پردگی پر بڑی شدید الفاظ حدیث میں, دیوس, اللہ اکبر, بے غیرت کہا رسول اللہ علیہ السلام نے اس مرد کو جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ دوسروں کے سامنے آتی ہیں. مجھے پتا ہے بہت سخت لگا ہوگا, اور رسول اللہ کی حدیث دیوس, بے غیرت ہے وہ شخص, اللہ اکبر. لعنت فرمائی رسول اللہ علیہ السلام نے ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل صورت اختیار کرے, اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی شکل صورت اختیار کرے. کس کس طرح کا ہیئر اسٹائل لڑکوں کا, کس کس طرح لڑکیوں کی طرح ناخن بڑھائے ہوئے, کس کس طرح فیشیل, پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں لڑکے لڑکیوں کی طرح کرواتے ہیں. لڑکیاں ہی من رہے ہیں مرد آج کے, یہ لڑکے آج کے
کوئی مردانگی کوئی مشقت کو جھیلنا دس گھنٹے کام کرنے کے قابل نہیں ہے. عورتوں کی طرح بالکل حرکتیں ان کی. اور لڑکیوں کا بڑا شوق ہے پینٹ شرٹ پہننا, ٹائی شائی لگانا, مردوں کی طرح سینہ تان کر چلنا. لعنت کی ہے رسول اللہ علیہ السلام نے مردوں پر جو عورتوں کی اور ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل صورت اور انداز کو اختیار کرنا. یہ کبھی نہ گناہ چغلیاں لگانا ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر, یہ گھر گھر کا معاملہ. غیبت کرنا کبھی نہ گناہ. ہم بڑے آرام سے ان کو ہضم کر رہے ہیں. حیرت ہوئی مجھے جب ایک عالم دین بزرگ گزرے اسلاف میں جنہوں نے کوئی 800 کے قریب اعمال گنوا دیے اس پوری تفصیل کے ساتھ. منائی کے امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی ایک تفصیل ہے جو 70 انہوں نے بڑے 70 میجر سنس, انگریزی میں آپ کو کتاب مل جائے گی, 70 بڑے گناہ, وہ بھی میں نے شمار کی. 70 بھی بڑی تعداد, 70 بھی بڑی تعداد. ہم صرف چند کو شاید سمجھتے کہ وہ سات مشہور ایک حدیث کے اندر, بھائی وہ اکبر القبائر ہیں, وہ بہت بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ ہیں, جن میں وہ شرک اور قتل اور یتیم کا بال ہڑپ کرنا اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا وغیرہ باتیں, زنا, یہ سارے شامل ہیں. لیکن کئی بڑی تعداد ہمارے سامنے آئے گی اگر ہم مستقل مطالعہ کریں اللہ کی کتاب کا, نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا, اہل علم کی مجلسوں میں سنیں ان باتوں کو تو پتہ چلے. اور ایمان والوں کی شان بیان ہو رہی ہے, والذین یجتنبون کبائر الاثم, وہ کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. البتہ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے, نکفر عنکم سیئاتکم, ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے. یہ اللہ کی شان کریمی, چھوٹے چھوٹے وہ معاف کر دیں گا. اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیا کرتی ہیں. جیسے حدیث شریف میں کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے جو اعضاء وضو ہیں, وضو کے اعضاء, وہ جب دھلتے ہیں تو ان اعضاء سے اس نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. وضو کے اچھی طرح کرنا چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. حدیث میں آیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنے امت کے لوگوں کو ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچان لوں گا. میں قیامت کے دن اپنی امت کے افراد کو, اپنی امتیوں کو, ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچان لوں گا, تو تم اچھی طرح وضو کا اہتمام کیا کرو. تو جہاں یہ ہے کہ کل کی یہ برکت ہے اور سعادت ہے, آج یہ ہے کہ اس وضو کے نتیجے میں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو اعضاء وضو سے ہو جایا کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے. تو وضو کا بھی اہتمام اچھی طرح ہمیں کرنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. البتہ یہاں بات کبائر بڑے گناہوں کی تذکرے کے حوالے سے ہو رہی, والذین یجتنبون کبائر الاثم, اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. اب ایک ذرا اور بڑی بات ہے, اور اہل علم میں لکھا ہے کہ بہت بڑا سب سے بڑا منکر کیا ہے, تو شرک تو ہے ہی سب سے بڑا گناہ عقیدے کے اعتبار سے. سود بہت, بلکہ اس کا ذکر نہ ہو سکا, سود خوری بہت بڑا گناہ ہے, اللہ رسول سے جنگ کے مترادف ہے. اللہ حفاظت فرمائے. سورہ البقرہ میں ہے اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اگر سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے. مگر اہل علم نے یہ بھی لکھا کہ اگر نظام باطل قائم ہے, نظام باطل اگر قائم ہے تو یہ سب سے بڑا, یہ کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا, یہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے یا تو گناہ ہو رہے یا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ بہت سارے فرائض اور احکامات پر عمل نہیں ہو رہا. ان اس کو معروف بلکہ منکر اعظم کا آغاز اہل علم نے. سب سے بڑا منکر کیا ہے اس وقت کا باطل نظام, کہ جن کے پاس اتھارٹی اور اختیار ہے وہ اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کر رہے, اور جب اللہ کی شریعت نافذ نہیں ہے تو سود کا دھندا چل رہا ہے. آپ اور میں سود اگر نہ بھی لیں تو سود کے غبار سے محفوظ نہیں. رسول اللہ فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہی نظام باطل ہے جو معاشرے کے اندر یہ گندگی جو سیٹلائٹ چینلز اور سوشل میڈیا کے ذریعے پھیل رہی ہے اس کو دیکھنے کی اجازت دے رہے ہیں. یہ کہتے ہیں 1,00,000 روپے دے دو, ایک ڈرامے کی قسط چلا دو. انا للہ و انا الیہ راجعون, قوم فروختن سے ارضا فروختن, بری قوم بھیج دو, ان کا بیڑا غرق کر دو, 1,00,000 روپے دے دو بس ہمیں, اور چلا دو جو کچھ چلا دو. اور رمضان جیسے مقدس مہینے میں جو کچھ چلتے ہیں, ایک طرف کوئی جہاز بانٹ رہا ہے, دوسری طرف قوم کو کرکٹ دکھائی جائے گی, تیسری طرف ہلے گلے والے بیٹھیں گے, چوتھی طرف کرکٹر بیٹھ کے ٹرانسمیشن کریں گے, پانچویں طرف ایکٹرس اور ایکٹریس بیٹھ کے دھندے کریں گے. کون اجازت دے رہے ان کو؟ دل تو کرتا ہے کم سے کم دین کا درد رکھنے والا, رمضان کے تقدس کا احترام کرنے والا کرتا ہے اس پر, مگر کون دکھا رہا ہے؟ کون دکھانے کی اجازت دے رہا ہے؟ یہ نظام سپورٹ کر رہا ہے جس کو ٹیکس ملتا ہے. یہ تو میں نے دو مثالیں دی ہیں. اللہ نے قاتل کی سزا کا بھی حکم دیا ہے، اللہ نے چور کی سزا کا بھی حکم دیا ہے، اللہ نے ڈاکو کی سزا کا بھی حکم دیا کہ سزا نافذ ہو، اللہ نے زانی کی سزا کا بھی حکم دیا کہ زانی کی سزا کا نفاذ ہو. رسول اللہ نے مزید تفصیل شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو رجم کی سزا کی بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، شراب کی سزا بھی بیان فرمائی، گنتے چلے جائیے کتنا نفاذ ہے. تو نظام باطل کو تو آج ہم سمجھتے ہی نہیں، جو نظام سپورٹ کرتا ہے ان گناہوں کو، یا جو نظام رکاوٹ بنتا ہے رب کی شریعت کے نفاذ میں، یہ بڑا گناہ. اور اس صورت میں اٹھان گیا تھی، اس صورت کا مرکزی موضوع کیا تھا اور حکمن ایک ہی بات اس صورت میں آئی تھی، میں نے عرض کیا تھا کافی پہلے، الاقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. آج صورت حال کیا ہے؟ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. معاف کیجیے گا، یہاں تو ماشاءاللہ 11 سال مجھے ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ کسی خاص مسلک کی مسجد نہیں رکھتی، یہاں ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں. الحمدللہ سب ہمارے بھائی ہیں، اچھی بات ہے. ہم تو دین کی بات کریں، مسلک سے راکھوں پر. مسلک کیا ہے؟ ترجیح کے لیے ہے، ایک ہاتھ اوپر باندھ لے دوسرا نیچے باندھ لے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے بھائی. اور کوئی آ کر کھڑا ہو کر چھوڑ کر بھی پڑھ لے گا اگر وہ اہل تشیع میں سے ہے یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر عمل کرنے والا ہے، اور اگر ہاتھ چھوڑ کر پڑھ لے گا تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، انشاءاللہ امید ہے آپ کو بھی نہیں ہوگا. مسلک ترجیح کے لیے ہے، تبلیغ دین کی ہوگی. یہ امام غزالی بھی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاہ ولی اللہ بھی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، اور دین کے درد رکھنے والے ہر بزرگ نے یہی بات کہی. تمہارا یہ مسئلہ کہ میرا یہ مسئلہ کہ سر آنکھوں پر، مگر ہمارا اتفاق دین پر ہے، اور ہمارا علم اختلاف اگر مسلک پر ہے تو میں آپ کو مجھے گوارا کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں. عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں، دین قائم و نافذ نہیں، مگر بعض لوگ کہتے ہم ہی کامیاب ہیں باقی سارے فارغ ہیں. ایسی ایسی کتابیں چھپی ہوئی، ایسی ایسی بعض اوقات تقاریر موجود ہیں. اور ایک جگہ پاکستان نیوی میں جانے کے اتفاق رہتے، وہاں اہل علم کی مجلس تھی، ان کے ساتھ گفتگو کرنے کو کہا گیا تھا، وہ خطبات تھے، ان کے سوال آیا کہ صاحب یہ بڑے مسائل اور ہر جگہ ہیں، وہاں پر بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کو، کیا اس کا حل ہے؟ تو میں نے بڑی اللہ نے دل میں عجیب بات ڈالی، میں چاہ رہا ہوں یہاں بھی نوجوان بیٹھے ان کے سامنے آ جائے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ میڈیا پر آتے تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑی اتحاد امت کی بات کرتے ہیں، جوڑنے کی بات کرتے ہیں، فرقہ واریت کی نفی کرتے ہیں اور توڑنے کی نفی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی ایسے لوگ کبھی کبھی بیٹھتے رہے، ہم نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، ماشاءاللہ کتنی اچھی بات حضرت نے بیان فرمائی. مگر 3 دن کے بعد ہم نے یوٹیوب دیکھا، جب پہلے کھلا ہوا تھا پھر بند، دوبارہ کھل گیا، تو حضرت کی وہ تقریر سنی کہ اللہ کی پناہ، سب کو فارغ کر دیا، وہی وہ ہے اور انہی کا مسئلہ ہے، باقی ساری جو ہے وہ قوم پوری امت فارغ ہے، انا سر پکڑ کے بیٹھ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ان حضرت کو جو وہ پاکستان نیوی کے خطیب بزرگ آدمی محبت کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، عالم دین بھی ہے ماشاءاللہ، تو دل میں ایک بات ہے، میں نے کہا پتہ ہے کیا کام ہو سکتا ہے، ہمارا نوجوان اس میں بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. کیا مطلب؟ اس نوجوان کے پاس سارا ایکسس بھی ہے ان ساری سوشل ویب سائٹس پر، اور یہ لائیو بھی جا کر ان کی محفلوں میں بیٹھتا ہے اور یہ ریکارڈ بھی کر لیتا ہے. تو بڑی محبت سے ایسے حضرات کے پاس جائے، حضرت وہاں تو آپ نے ٹی وی پر بیٹھ کر تو یہ کہا تھا، پتہ نہیں کیوں کہا تھا، وہ میں نہیں بتا رہا، آپ پوچھئے گا ان سے، اس کے پیچھے بھی کچھ مقاصد ہوتے ہیں. وہاں آپ نے یہ فرمایا تھا، یہ اپریل کی 13 تاریخ کو، اور مئی کی 19 تاریخ کو آپ نے مسجد میں تقریر کی، تو آپ نے یہ بھی بڑی اچھی بات کہی تھی. لیکن مئی کی 27 یا 28 تاریخ کو آپ نے فلاں لان میں تقریر کی تھی، یہ دیکھیے اس کی ویڈیو ہے، اور آپ نے یہ کہہ دیا. تو اب میں اپریل کی 13 کو ٹھیک مانوں، یا مئی کی 13 کو ٹھیک مانوں، یا مئی کی 27 کو ٹھیک مانوں؟ سر اس کا جواب دیجئے بھائی، یہ نہیں چلے گا. اور میں تو کہتا ہوں کیمروں کا کیا خوف ہے، اللہ کا خوف کر لیں اور امت کو جوڑنے کی بات کر لیں. اس جگہ یہ ممبر ہمارے پاس امانت ہے اللہ کی طرح، ہم تو اس کے لائق میں نہیں، لیکن اگر اللہ نے یہاں لا کر بٹھا دیا تو ہم نے کہا اللہ کو منہ دکھانا ہے، ہم کیوں توڑنے کی بات کریں، ہم کیوں کہیں کہ ہم ہی ہمیں باقی کوئی نہیں. بھائی ہم سب ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی. یہ درد آج اس نسل کو دینا ہے، یہ ہمارا نوجوان پریشان ہے بیچارہ، وہ کہتا ہے میں انٹرنیٹ پر کسی کو اگر اسلام کی دعوت دوں وہ اسلام قبول کر لے، تو وہ کون سا اسلام قبول کرے؟ دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، اہل الحدیث کا، کس کا ہے ہمارے پاس کوئی جواب؟ تو ہم تو یہ کہیں گے بھائی جو اللہ کے رسول اسلام لائے وہی قبول کرے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دین کی متفقن علی بات ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے عملی مسائل کا، وہ ایک مسلک پر اعتبار کرے, اس کے علماء پر اعتبار کر عمل کرے, انشاءاللہ وہ اسلام پر ہی عمل کرے گا. یہ سارے مکاتب فکر, یہ سارے مسالک, یہ تمام اسکولز آف تھاٹ, یہ سب امت میں شامل ہیں. ہاں کوئی سنت کا حدیث کا ہی منکر ہے تو سب نے مل کر اس کے کفر کا فتویٰ دیا ہوا ہے, انکار سنت کرنے والے. کوئی معاذ اللہ ختم نبوت کا انکاری ہے تو سب نے مل کر اس کے خلاف جو ہے وہ فتویٰ دے دیا پوری امت کا, ایسے لوگوں کے اسلام سے خارج ہونے پر اتفاق بھی. مگر ایک شخص ممبر پر کھڑا ہو کر فتوی دینا شروع کر دے یہ اس کا کام نہیں, ایک شخص میڈیا پر بیٹھ کر اپنی باتیں کر کے باقیوں کو فارغ کرنا شروع کر دے یہ اس کا حق نہیں ہے. امت کے علماء مل کر دیکھ لیں گے کون سا گروہ ہے جو امت سے خارج ہو گیا, وہ اس پر رائے دیں گے, اس پر سب کا اتفاق ہو جائے گا. باقی تمام معروف مکاتب فکر ہم سر آنکھوں پر رکھیں, سب کو, سب ہمارے بھائی, اور جوڑنے کی بات کریں. عرض کیا کرنے لگا تھا میں, سب سے بڑا منکر تو باطل کا نظام ہے. اس مسجد میں ہم پنکھے استعمال کر رہے ہیں, بجلی استعمال کر رہے ہیں, آپ اور میں گھر میں بھی استعمال کر رہے ہیں, اس بجلی میں سود لگ کر آ رہے کہ نہیں آ رہا, جہاں یہ سارے پروڈکشن ہوتی ہے سارے پروجیکٹ سود پہ لگے ہوئے کہ نہیں لگے ہوئے, کون بچا رہا ہے مجھ سمیت آپ سمیت, بتائیے کس کو فکر ہے سود کے نظام کی, بے حیائی کے دھندے آپ کے میرے گلی محلے میں پہنچے ہوئے ہیں کہ نہیں, کون روکنے کی بات کر رہا ہے اس پر, آپ نے کبھی کوئی مناظرہ دیکھا ہے یوٹیوب پر, یہ میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, 20-20 گھنٹے کے مناظرے, 40-40 گھنٹے کے مناظرے, وہ فارغ, میں جیت گیا وہ ہار گیا, ہاتھ اوپر ہاتھ نیچے, ہاتھ چھوڑ کے 8 رکعت 20 رکعت, بس اسی پہ بیٹھے ساری, پوری قوم کو سود خوری پر مبتلا کیا ہوا ہے. ایک ایک بچہ ہمارا 1.25 لاکھ روپے کا تقریباً مقروض پیدا ہو رہا ہے, اس کی فکر ہی نہیں, ہماری نسلیں ضائع ہو رہی ہیں, یہ بے حیائی کا طوفان. ارے چائنا جیسے ملک کے اندر بھی پابندی ہے ویب سائٹس کے اوپر کچھ جگہوں پر, یا کچھ سائٹس کے اعتبار سے ہر ایک بات کا ایکسس نہیں ہوتا, جن کو ہم تہذیب کے اعتبار سے گرے ہوئے ملک کہتے ہیں ان کے بھی کچھ نہ کچھ ایکسس پر پابندی ہوا کرتی. اور آج ہمارا معاملہ یہ کہ جہاں جاتا ہے ہمارا بچہ اور ہماری بچی جو وہ چلی جاتی ہے, اور اب یہ چھوٹا سا سیل فون اسمارٹ فون یہ تکیے کے غلاف کے اندر تک گھسا ہوا ہے, اس پر کتنی شدت ہم دکھاتے ہیں, اس پر کتنے مناظرے ہمارے ہوتے ہیں. ظلم کی انتہا ہے کہ غریب کا بچہ سڑک پر بیچارہ مر رہا ہے, اس کے لیے دوا دینے کے لیے اہتمام وہ بیچارہ نہیں کر سکتا اس کا باپ, اور وہ یا تو گردے بیچ رہا ہے اپنے آپ کو یا اپنے بچے کو بیچ رہا ہے. اور ایک طرف جو 75-75 کھانے ایک کھانے پر ہمیں دکھائی دیتے ہوں, ایک سیاستدان دوسرے کو بلاتا ہے, 50 کا تو میں خود وٹنس ہوتا ہوں, وزیر اعلیٰ کے یہاں جمعہ پڑھانے کا موقع مل گیا, ایک ہی دفعہ موقع دیا, اس کے بعد تو نہیں بلایا تھا انہوں نے, آپ اندازہ کر سکتے کیوں نہیں بلایا ہوں. 50 کھانے کس کے پیسوں پر, اس قوم کے ٹیکسوں کے اوپر جس کے بچے بھوک سے مرتے ہوں. 2005 کی بات کرو, اس سندھ میں روزانہ 10 خودکشیاں ہوتی تھیں, آج ہم بیٹھے 2017 میں, ان جاگیرداروں وڈیروں کے ظلموں کا تو شاید ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے نا, مجھے تو نہیں ہے, آپ کو شاید ہو, مجھے تو نہیں, میں کیا محسوس کر رہا ہوں. یہ جو ظلم برپا ہے, انسان جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کر رہا ہے, اس کے بارے میں کچھ کہنا, اس کے بارے میں کچھ جذبات کا اظہار کرنا نبی نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, نبی سے کہلوایا گیا قرآن میں, اسی سورہ کی آیت نمبر 15 میں ہم نے پڑھا, وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں, اور نبی نے وہ عدل قائم کر کے دکھایا. اور وہ معاشرہ ہم حضرت عمر کے دور میں بھی دیکھتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ بوڑھا یہودی بھیک مانگ رہا تھا, پوچھا کیوں بھیک مانگتے ہو بھائی تم, کہا میں جب تک کما رہا تھا آپ لوگوں کو جزیہ دے رہا تھا, غیر مسلم جزیہ دیتا ہے اور اسلامی ریاست یا اسلامی حکومت اس کی پروٹیکشن کرتی, اس کی حفاظت کرتی. کہا اچھا تم جب تک کما رہے تھے تو ہمیں دے رہے تھے نا, تو بھائی تم گھر جا کے بیٹھو, اب ہماری باری ہے ری پے کرنے کی, ہم تمہیں واپس کریں گے, تمہاری کفالت ہماری ذمہ داری ہے. یہ حضرت عمر کا کوٹیشن ہے بہت پیارا رضی اللہ عنہ, اور وہ بھی بڑا پیارا ہے ان کا کہ فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو میں اس کا جواب دے دوں. اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں وہ بھی ہوا کہ زکات دینے والے موجود ہیں لینے والا موجود ہے. ابھی ایک جگہ گفتگو کر کے آیا ہوں, کہا کہ ذرا اس پر بھی بات کر دیں, کچھ فلاحی ادارے کچھ اچھا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں مگر جب وہاں لینے کی بات آتی اور بانٹنے کی بات آتی تو پچھلے سال آپ کو پتا ہے ایکسس سینٹر میں کیا ہوا تھا, اس بھگدڑ میں لوگ مر جاتے ہیں, اس قدر بےچارے لوگ تنگ آئے ہیں پریشان ہیں, اور ہیں, کوئی شک نہیں اس کے اندر. اس ظلم پر, اس ستم پر, اس بے انصافی پر, ان قتل و غارت گری پر, اور یہ مرنے والوں کے بارے میں بھی کوئی دینی طبقات کے جذبات ہیں کہ جن کا احساس ہوتا ہو, ان پر بھی کچھ 700 صفحات کی کتاب آتی ہے مارکیٹ میں، رفع دین پر 700 صفحے کی کتاب، آمین گر جہاں پر 700 پیج کی کتاب، فلاں کو ہم نے نور بشر پر ہرا دیا 600 پیج کی کتاب، بڑی کتابیں معاف کیجئے گا، آج درد دل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کتابوں کے نام سنیں تو آپ پریشان ہو جائیں۔ ایک کتاب آتی ہے اس کا نام ہے زلزلہ، ایک مکتب فکر سے، دوسرا مکتب فکر جواب دیتا ہے دھماکہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمارے استاد اللہ ان کی مغفرت فرما، انہوں نے کہا پھر آئے گی پٹاخہ اور پھر آئے گی تماشا، یہ نام ہے کتابوں کے، یہ امت کی مسائل ہے، اس پر اتنا ہمارا زور لگتا ہے، اتنی صلاحیتیں لگتی ہیں، اور نبی کا مشن کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لایا جائے، اس کی کتنی فکر ہے ہم نے۔ اس پر وہ میں نے شعر آپ کو سنایا تھا، چھپتا ہوا ہے باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم۔ آگے آپ توقع کروں گے رمضان شریف پر بات ہوگی، وہ تو اگلے جمعے بات کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، مگر کیا ہے رمضان کا مہینہ، ذرا اپنے اندر ڈوبو، اپنی حقیقت کو تلاش کرو، تم میرے حیوان نہیں ہو، اپنی روح کو بیدار کرو، جس کی بنیاد کا تمہارا شرف اور عزت ہے، روزہ اس کا حاصل ایک بہت بڑا یہ ہے، اس روح کو بیدار کر کے اس کی غذا قرآن اس کو فراہم کرو تاکہ تمہاری روحانی قوت مضبوط ہو سکے۔ اور اگر 2 ہجری میں رمضان کی فرضیت آئی، اکیل میں ہے نا، 2 ہجری میں رمضان کی اگر فرضیت آئی تو 2 ہجری میں ہی 17 رمضان کو بدر کا مارکہ بھی پیش آیا، یوم الفرقان۔ تو یہ روزہ تو مجاہدانہ تربیت پیدا کرتا ہے، بندوں کو مجاہد بناتا ہے، اور باطل کے مقابلے میں کھڑا کرنے کے لیے روحانی اسٹرینتھ اور جو ہے وہ تیاری کراتا ہے۔ یہ ہے انقلابی مہینہ رمضان کا، اسی مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، قدر کی رات میں تقدیروں کو بدلنے والی کتاب اللہ نے عطا فرمائی، اسی مہینے میں فتح مکہ ہوئی ہے 8 ہجری میں، دین غالب ہوتا ہے، اسی مہینے میں پہلا باقاعدہ مارکہ یوم الفرقان بدر کا مارکہ ہوتا ہے۔ یہ ہے اس رمضان کو اگر اس انداز سے لے تو یہ ایک انقلابی تربیت کرانے کا ذریعہ اور بندوں کو مجاہد بنانے کا ذریعہ، قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ اور اللہ کے کلمے کے لیے کھڑا ہونے کی تیاری کرانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ مہینہ بھی مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے، ابھی سے تیاری کرے، اپنے اوقات کا تعین کرے، فضول کاموں کو میں بھی چھوڑوں آپ بھی چھوڑ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت اللہ کی یاد میں صرف ہو۔ بقیہ اس ماہ مبارک کے تعلق سے تفصیلی گفتگو اگلے جمعے کو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔